के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में.
अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान में इस रात के 9, भारत में 9:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ. पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक अमरीका और 5 वस्ती एशियाई ममालिक ने बाहम मिलकर इकतसादी और तजारती रवाबित कायम करने का अहद किया है जो वस्ती एशिया को जनूबी एशिया और यूरोप से जोड़ देंगे. वॉशिंगटन में इस हफ्ते जारी होने वाले एक बयान में इन मुल्कों ने अफगानिस्तान में सूरतेहाल को पुरअमन तरीके से बहाल करने की कोशिशों की भरपूर मदद का इजहार किया, जिसके बायस जनूबी और वस्ती एशियाई इलाकों में इकतसादी रवाबित कायम करने के मौके पैदा होंगे. न्यूयॉर्क टाइम्स ने इतवार के रोज इत्तला दी कि ईरान और चीन ने भी दोनों इलाकों को मरबूत करने के मुश्तरक मंसूबों का ऐलान किया है. इसके तहत चीन ईरान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए उसके साथ इक्तसादी और सिक्योरिटी साझेदारी कायम कर रहा है. पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तामीराती सनत के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत FYR ने फिक्स टीम रिजीम का ऐलान किया है. माहरीन का कहना है कि मौजूदा पैकेज से मईशत में बेहतरी और मुल्क में रिहायशी यूनिट्स की जरूरियात पूरी हो सकेंगी. पाकिस्तान के मरकजी बैंक स्टेट बैंक ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों को माली तरसील रोकने के इकदाम की खिलाफ वर्जी बरतने पर मुल्क के 15 निजी बैंकों को जुर्माने आयद किए हैं. 1,68 करोड़ के आयद जुर्माने सारिफिन की मतलूबा मालूम न रखने और दीगर बेजाबतियों पर किए गए हैं. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तजारती अशिया भारत बरामद करने के लिए 15 जुलाई से वाहगा बॉर्डर दोबारा खोलने का फैसला किया है. पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाहगा बॉर्डर को दोबारा खोलने का फैसला अफगान हुकूमत की खसूसी दरख्वास्त पर किया गया है. अफगान हुकूमत का पाकिस्तान के इस इकदाम पर ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अफगान तजारती बिरादरी ने वाहगा बॉर्डर को अफगान बरामदात के लिए दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम किया है. अफगानिस्तान में हुक्काम का कहना है कि मुल्क के शिमाली सूबे समनगान में मुसल्ला अफराद ने एक सरकारी इमारत के इहाते में हमला किया है, जिसमें 10 अफराद हलाक हुए जबकि दर्जनों जख्मी हैं. समनगान की सूबाई हुकूमत के एक तर्जमान सिद्दीक अजीजी ने रॉयटर्स को बताया कि पीर के रोज होने वाला हमला पेचीदा नौयत का है, जिसकी इब्तदा एक कार बम धमाके से हुई. सूबाई कौंसिल के नायब सरबराह मोहम्मद हाशिम सरवरी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कार बम हमले में सूबाई इंटेलिजेंस शोबे को हदफ बनाया गया. हमला उस वक्त खत्म हुआ जब 4 मुसल्ला हमलावर मारे गए. तालिबान ने समनगान सूबे के शहर ऐबक में किए जाने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है. तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद ने एक ट्वीट में लिखा है कि हमले का हदफ NDS का सूबाई दफ्तर था. अफगान तालिबान ने खबरदार किया है कि कैदियों की रिहाई में ताखीर का अमल बैनल अफगान मुजाकरात पर असरअंदाज हो सकता है, जो किसी के मफाद में नहीं होगा. जबकि अफगानिस्तान के कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान का कहना है कि उन्होंने तालिबान को एक नई पेशकश की है. अफगानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जावेद फैसल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कैदियों के तबादले के हवाले से उन्होंने तालिबान को नई पेशकश की है. इस ज़िम्न में 592 मजीद तालिबान कैदियों की रिहाई पर गौर किया जा रहा है. जावेद फैसल के मुताबिक तालिबान को भी नई फहरिस्त फराहम करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए. उन्होंने मजीद बताया कि तालिबान हकीकी कैदियों की रिहाई के बजाय मुबैन तौर पर उन अफराद की रिहाई पर बजिद हैं जो मुनशियात फरोशी, गैर मुल्की अफराद, इंसानी और खवातीन के हकूक की पामाली की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं. तालिबान के दोहा में कायम सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अफगान हुकूमत की जानिब से आयद करदा इल्जामात की सख्ती से तर्दीद की है. वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तालिबान की जानिब से अफगान हुकूमत को फराहम करदा फहरिस्त में तमाम कैदी सियासी हैं. उन्हें दोहा में होने वाले अमन माहदे के मुताबिक रिहा करना चाहिए. दरियासना तालिबान ने जंगबंदी और तशद्दुद में कमी से मुतालिक अफगान हुकूमत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है. सुहेल शाहीन का कहना है कि तालिबान इंट्रा अफगान मुजाकरात शुरू होने से कबल लड़ाई बंद नहीं करेंगे. خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA Urdu۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک رپورٹ کے ساتھ۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہندوؤں کے ایک مندر کی تعمیر پر بعض عناصر کی جانب سے مزاحمت کی جا رہی ہے، اور حکومت نے اب یہ معاملہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا ہے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کرے کہ شریعت اور پاکستان کے آئین اور اس کی بین الاقوامی معاہدوں میں شمولیت کے پیش نظر اس مندر کی تعمیر میں کیا کوئی قباحت ہے، اور اگر یہ مزاحمت جاری رہتی ہے تو کیا عالمی سطح پر پاکستان کے امیج پر اثر پڑے گا۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ قبلہ ایاز اور تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ ہم آپ کے لیے اس وقت پیش کر رہے ہیں۔
قبلہ ایاز، یہ فرمائیے کہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے سلسلے میں جو بعض حلقوں کی جانب سے مزاحمت کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کونسل کیا کہتی ہے؟
جعفر صاحب، دیکھیں، پاکستان کی جو صورتحال ہے غیر مسلم آبادی کے حوالے سے وہ دیگر ممالک کی نسبت ہمیشہ سے بہت بہتر رہی ہے۔ آپ قیام پاکستان سے لے کر آج تک آپ دیکھیں تو بے شمار کلیسائیں ہیں، چرچز، مندر ہیں، گرودوارے ہیں، کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اب یہ اسلام آباد میں مندر کے قیام کی وجہ سے صورتحال کچھ تبدیل ہو گئی، اور ہمارے مذہبی طبقات نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ کیا نئی عبادت گاہ کی تعمیر غیر مسلموں کے لیے یہ شریعت میں جواز ہے یا نہیں، اور کیا حکومت اس کو مالی مدد فراہم کر سکتی ہے۔ تو یہ سوال اب اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا گیا ہے، اور ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے، شعبہ تحقیق ہے، اس کو ہم نے حوالے کیا ہے، وہ اس پر کام کر رہا ہے، اور امید ہے کہ اس میں ہم مختلف حوالے جو ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ شریعت کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ شریعت کا ایک تو دور وسطی کا تصور تھا کہ جس میں قیام جو تھا، نئے جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان پر ایک قسم کی پابندی عائد کی گئی تھی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو نہرو لیاقت پیکٹ ہے 1950 کا، یا پاکستان کا آئین ہے 1973 کا، کہ جس میں مذہبی آزادی دی گئی ہے، عبادت کی آزادی دی گئی ہے، تو اب بہت سارے سوال یہ سامنے آتے ہیں، اور قانونی ماہرین بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب پیکٹ اور آئین عبادت کی اجازت دیتا ہے بلکہ یہ حق دیتا ہے، تو پھر عبادت کے لیے عبادت خانہ جو ہے اس کو پھر کیسے روکا جائے گا یا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ تو یہ مختلف سوالات ہمارے سامنے ہیں
جی،
اور اس کا جواب جو ہے یہ شعبہ تحقیق تیار کر رہا ہے۔
ویسے بحثیت ایک عالم دین، آپ خود ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں؟
جعفری صاحب، جو اس وقت ہماری آئینی پوزیشن ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی، تو اس میں چیئرمین کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ اچھا، ہم شعبہ تحقیق ہمارا رپورٹ تیار کرتا ہے، پھر ہماری ایک اعلیٰ باڈی ہے 20 ممبرز کی، اپیکس باڈی، اس کی منظوری کے بعد پھر وہ ہمارا فیصلہ بن جاتا ہے۔
اچھا، یہ بتائیے،
پھر ہماری رائے بن جاتی ہے۔
اچھا، یہ بتائیے، ابھی کچھ عرصے قبل گردوارہ ایک تعمیر ہوا، اس پر یہ سوالات نہیں اٹھائے گئے، اب یہ کیوں مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے؟
کرتارپور والا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے، وہ کوئی گردوارہ تعمیر نہیں ہوا، یہ ایک تاریخی گردوارہ ہے کہ جس میں بابا گرو نانک جو تھے وہ خود یہاں پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہاں عبادت بھی کی تھی، تو یہ ایک تاریخی جگہ ہے جس کو دوبارہ سرینو اس کی رینوویشن کی گئی، اور سکھوں کو اجازت دی گئی کہ وہ بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے کوئی خاص طریقہ کار وضع کیا گیا, اس کے ذریعے وہ آ کے یہاں پر زیارت کے لیے تشریف لا سکتے.
آپ کتنے دنوں میں اندازاً یہ رپورٹ دے دیں گے اپنی؟
شعبہ ریسرچ سے میں نے مشورہ کیا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ آسان نہیں ہے, اس میں ہم نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ مہینہ ڈیڑھ تو ضرور لگے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس قسم کی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں, تو اس وقت جو پاکستان کی ایک امیج ہے دنیا میں کہ ہم اب مذہبی انتہا پسندی سے دور جا رہے ہیں, کیا اس امیج کو نقصان پہنچے گا اس قسم کے واقعات سے؟
یقیناً اس مسئلے کو جس طریقے سے اٹھایا گیا ہے اور جس طریقے سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے, وہ رد عمل متعدد حوالوں سے ایسا ہے کہ وہ جو مثلاً مغرب میں اسلاموفوب ایلیمنٹ ہے, اس طرح دنیا میں بہت سارے ممالک, ہمارے پڑوسی ممالک بھارت, اس میں بھی یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک فضا تو تیار کی جا سکتی ہے, اور پاکستان کی یہ دلیل جو ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کے رد عمل میں اور اس کے جواب میں یہ جو مسئلہ ہے یقیناً انڈیا کے اندر انتہا پسند عناصر یا پاکستان مخالف عناصر اس کو اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے.
اچھا, دوسرے یہ کہ خود ہندوستان میں دہلی میں کتنی مسجدیں ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رد عمل وہاں نہیں ہوگا, وہاں مسلمانوں کو اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا؟
میں کوئی شک نہیں کہ جو اس وقت فضا بنی ہے, اس فضا کے بین الاقوامی اثرات تو یقیناً ہوں گے. ایک عمومی جو بیرونی خارجی حساسیت ہوتی ہے, ایک سینسیٹیویٹی جو ہوتی ہے ایکسٹرنل, اس کو یقیناً ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تھا, اور ہمارے مذہبی طبقے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تھا. کوشش یہ کی جانی چاہیے تھی کہ احتجاج کا انداز جو ہے وہ ذرا مختلف رکھتے, علمی رکھتے. تو یقیناً میں آپ کی بات کے ساتھ متفق ہوں کہ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی طور پہ اقلیتوں کے حوالے سے
کمزور ہوگا,
اس انداز سے کمزور ہو جائے گا, جس انداز سے یہ رد عمل ہے اس انداز سے کمزور ہو جائے گا. باقی جو مسئلے کی شرعی حیثیت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ہونا باقی.
قبلہ یہاں صاحب بہت شکریہ آپ کا. سامعین, اس وقت تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈر عمران ملک صاحب, جو کہ ایک سیکیورٹی تجزیہ کار بھی ہیں. بریگیڈر عمران ملک صاحب, یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مسلمان یہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہاں مندر نہیں بننے دیا جائے گا, اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے بین الاقوامی سطح کے اوپر, جبکہ پاکستان کی امیج جو ہے اب وہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ کنٹری کی حدود سے نکل کر کچھ بہتر ہو رہی تھی؟
آپ کی بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے کہ واقعتاً پاکستان دوبارہ ایک بار اپنی پرانی ایک جو اسٹرگل ہے ایکسٹریمزم کے خلاف, اس میں پھر مبتلا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان میں جو ہماری مائنورٹیز ہیں, خاص طور پر اگر ہم ہندو اور سکھ اور کرسچنس کی ہم بات کریں, پارسیز کی بات کریں, تو ہماری کانسٹیٹیوشن ان کو تمام وہ رائٹس دیتی ہے جو کہ تمام پاکستانیوں کو ملتے ہیں, اور یہی رائٹس جو ہیں یہ اس میں فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم ٹو پریکٹس ریلیجن بھی شامل ہے. اور ظاہر بات ہے اگر انہوں نے اپنی ریلیجن کو پریکٹس کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو اپنی ورشپ کی یا عبادت گاہ کی بھی ضرورت پڑے گی, اور وہ عبادت گاہ بنتی رہی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تو پاکستان کے اندر کتنے چرچز بن چکے ہیں سن 47 آنورڈز, کتنے گردوارے بن گئے ہیں, کتنے پارسیز کی جو عبادت گاہیں وہ بن گئی ہیں, کتنے مندر بنے ہیں آج سے پہلے, اور ان کو ہماری سوسائٹی نے کیسے ایکسیپٹ کیا ہے. اگر ہم ایک بہت ریسنٹ واقعہ دیکھیں تو پاکستان نے کرتارپور میں ایک گردوارا بنایا ہے اور ایک راہداری بنائی ہے انڈین اور سارے دنیا کے سکھوں کے لیے کہ وہ وہاں پہ آ کر اپنی جو عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اور تمام ٹریڈیشنز کو وہاں پہ وہ پورا کریں. تو اگر سکھوں کے گردوارے کے لیے کوئی آبجیکشن نہیں ہوئی ہے پاکستان کے اندر, تو یہ ہندوؤں کے مندر کے لیے یہ جو آبجیکشن ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے عام شہری جو ہیں وہ تو اس کے بالکل خلاف شاید نہ ہوں گے, مگر پاکستان کی سوسائٹی میں ایک ڈیفینیٹلی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اور اس کے اندر شاید مندر نہیں بننا چاہیے. تو اگر مندر نہیں بننا چاہیے تو کیا خاص ہندوؤں کی عبادت گاہ نہیں بننی چاہیے کہ تمام غیر مسلموں کی کوئی عبادت گاہ نہیں بننی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب تو ہمیں بحیثیت ایک قوم خود ہی تلاش کرنا پڑے گا, اور اگر ہم ایک ریسپانسبل ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی بننا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی پھر وہ اتوار اپنانے ہوں گے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اپنائے گئے ہیں.
اچھا,
اور اگر ساری دنیا میں مسجدیں بنی ہیں تو پھر یہاں پر بھی یہ مندر اور گردوارے جو چرچز جو ہیں یہ بننے چاہیے.
اچھا عمران ملک صاحب, اگر پاکستان کے بارے میں ایک بار پھر انتہا پسندی کا تاثر بڑھتا ہے تو ایف اے ٹی ایف سمیت دوسرے بین الاقوامی اداروں میں کیا اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟
یہ میرے خیال میں یہ تو ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک چیلنج ہے جس کو اپرچونیٹی میں ہمیں تبدیل کرنا چاہیے, اور یہاں پہ پاکستان کو اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو قوانین ہیں وہ انفورس کرنا چاہیے, اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہندوؤں کا ان کو ان کے رائٹس ان کو دے اور یہ ثابت کرے کہ پاکستان ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہے اور ایکسٹریمزم جو کہ ہمارے ساتھ پہلے منسوب کی جاتی تھی پاکستان اب اس سٹیج سے باہر نکل گیا ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں اس سے باہر نکلنے کی, اور اگر پاکستان یہ بنا دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا پاکستان کا جب وہ ایف اے ٹی ایف میں جاتے ہیں وہاں پہ اپنا کیس لڑتے ہیں کہ ہم ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کے خلاف لڑتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا ہے, گردوارا بنایا ہے کرتارپور میں, یہ اگر مندر یہاں پہ بن جاتا ہے یقیناً بہت سے چرچز اور دوسری عبادت گاہیں بھی بنی ہیں پاکستان میں, تو یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں مدد دے سکتے ہیں.
اچھا,
اس کے علاوہ ایک بات ہمیں کہنی ضروری ہے کہ یہ ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے جو کہ اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ ویو رکھتا ہے, عام آدمی جو ہے وہ شاید اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہے.
تو کیا ہم ایک مرتبہ پھر مذہبی انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں؟
میرے خیال میں پاکستان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا جب انہوں نے جو دہشت گرد تھے جو کہ اسلام کے نام کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر تباہی مچا رہے تھے, جب پاکستان نے ان کے خلاف کاروائی کی, تو میرے خیال میں وہ ایک کامیابی جو تھی اس نے پاکستان کا 100% کام نہیں کیا, شاید آدھا کام کیا تھا پاکستان میں کہ دہشت گردوں کو پاکستان سے باہر نکال پھینکا تھا, تو باقی کا آدھا کام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشرے سے سوسائٹی سے ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. میں اس مذہب کے بالکل خلاف نہیں, مذہب ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہماری زندگی کا اور ضرور ہونا چاہیے اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے, مگر ایکسٹریمزم جو ہے اس میں اسلام ہمیں خود اعتدال اور بیلنس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے, تو بیلنس ضرور آنا چاہیے ہماری زندگیوں میں اور ہماری سوسائٹی میں, اور چونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں تو یہ بات لازم ہو جاتی ہے پھر بائنڈنگ ہو جاتی ہے ہماری گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ لا کو انفورس کرے, اور یہ جو ایک ایلیمنٹ رہ گیا ہے جو کہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے اس کو مکمل طور پر نیوٹرلائز کرے.
بریگیڈر عمران ملک صاحب بہت شکریہ. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں, ہم جب سوال اٹھاتے ہیں, ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا, تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ, ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں مدثرہ منظر کی ایک رپورٹ کے ساتھ. اب تک کووڈ 19 کو ایسی بیماری سمجھا جا رہا ہے جو سانس کی بیماری ہے اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے, مگر اب نیورو سائنٹسٹ اور برین اسپیشلسٹ اس کے دماغ پر ہونے والے اثرات کو دیکھ کر تشویش محسوس کر رہے ہیں. دماغ کو اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ماہرین کی گفتگو مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں سنیے۔
کرونا وائرس کے بارے میں جوں جوں تحقیق اور مشاہدات سامنے آ رہے ہیں، اس سے انسان کو پہنچنے والے نقصانات کی شدت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ ایک تازہ ترین تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ COVID-19 مریضوں کے دماغ کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ یونیورسٹی کالج لندن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ COVID-19 کے 43 کیسز کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ انہیں سٹروک ہوا، ان کے اعصاب کو نقصان پہنچا یا دیگر کوئی دماغی بیماری لاحق ہوئی۔ اب تک COVID-19 کو ایسی ہی بیماری سمجھا جا رہا ہے جو سانس کی بیماری ہے اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے، مگر اب نیورو سائنٹسٹ اور برین اسپیشلسٹ اس کے دماغ پر ہونے والے اثرات کو دیکھ کر تشویش محسوس کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی ویسٹرن یونیورسٹی کے نیورو سائنٹسٹ ایڈرین اوون نے تو اس تشویش کا اظہار بھی کیا ہے کہ دنیا میں لاکھوں افراد کے COVID-19 میں مبتلا ہونے کے بعد اگر ایک سال کے عرصے میں صحت یاب ہونے والے 10 ملین افراد کی بھی ذہنی صلاحیت بگڑتی ہے تو یہ ان کی نہ صرف روزمرہ زندگی کو متاثر کرے گی بلکہ ان کی کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوگی۔ یونیورسٹی کالج لندن کا یہ مطالعہ ایک موقع جریدے برین میں شائع ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایریزونا کی مڈ ویسٹرن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر اور نیورولوجسٹ ڈاکٹر فاروق قریشی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو علم ہو گیا تھا کہ کرونا وائرس سے فالج یا سٹروک بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، مگر اس مطالعے میں خاص طور پر جس بیماری کا ذکر کیا گیا ہے وہ ADEM یا ایکیوٹ ڈیمائلائٹنگ انسیفیلومائلائٹس کہلاتی ہے اور زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہے اور کبھی کبھار بڑوں میں بھی دیکھی جاتی تھی، اب اس کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بیماری دماغ اور اسپائنل کارڈ دونوں کو متاثر کرتی ہے، مختلف لوگوں میں اس کی علامات مختلف ہوتی ہیں،
لیکن جو سب سے زیادہ کامن یا عام علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ مریض کا جو کانشس لیول ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، یعنی کہ اس پہ غنودگی ہونے رہنے لگتی ہے، اس کے لیے جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کو کنفیوژن ہونے لگتی ہے، یعنی وہ بہکی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو کہ عام طور پر وہ نہیں کرتا، کبھی اس کو ہیلوسینیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو دائیں بازو یا بائیں بازو یا جسم کا دایاں حصہ یا بائیں حصہ اس کے اندر کمزوری ہونے لگتی ہے، جس طریقے سے سمجھیے کہ فالج کے مریضوں میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھار جب اسپائنل کارڈ افیکٹ ہوتا ہے تو جس لیول پہ بھی افیکٹ ہو اس سے نیچے کا جو دھڑ ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے یا وہ سن ہو سکتا ہے، پھر جو ویژن ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے کہ بلرنگ ہو رہی ہے یا کہ دھندلا دکھ رہا ہے یا دیکھنے میں کم آ رہا ہے، اور خاص بات یہ کہ ساری علامات جو ہے تقریباً ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔
ڈاکٹر عدنان قریشی یونیورسٹی آف میزوری میں پروفیسر آف نیورولوجی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ADEM تب ہوتا ہے کہ جب وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو جسم میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں۔
ADEM ایکچولی اس لیے ہوتا ہے کہ جب وائرس انفیکٹ کرتی ہے باڈی کو تو اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں وائرس کے خلاف باڈی میں، جو کہ نارمل ریسپانس ہے، لیکن کبھی یہ اینٹی باڈیز برین کو اٹیک کر دیتی ہیں تو ان کو اینٹی باڈیز کو کبھی پر سمٹم وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ برین سیل کیا ہے اور وائرس کیا ہے، تو وہ کراس سیلیکٹیویٹی ہم اس کو کہتے ہیں، تو وہ انایڈورٹنٹلی وہ برین کو بھی افیکٹ کر دیتی ہے، اور جو مائلین جو ایک کائنڈ کی پروٹین ہوتی ہے برین میں جو کہ کامنلی جو ملتی ہے وہ اس کو اٹیک کر دیتی ہے وہ اینٹی باڈیز، تو بیسکلی یہ ہے کہ ان کا جو اپنا امیون سسٹم ہے وہ برین کو اٹیک کر رہا ہے، ابھی کنفیوز ہو کے تھنکنگ کہ وہ وائرس کو اٹیک کر رہا ہے لیکن وہ ریئلی برین کو اٹیک کر رہا ہے۔
ڈاکٹر فاروق قریشی کہتے ہیں کہ دماغ کی ان بیماریوں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مریض میں COVID-19 کی شدت کیا تھی،
یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ COVID-19 سے ICU میں ہیں یا وینٹیلیٹر پہ ہیں ان میں ہو رہی ہیں، بلکہ جن کو بہت مائل سمٹمز تھیں یا سمٹمز نہ ہونے کے برابر تھیں، یعنی کہ وہ اتنی کم تھی کہ ان کو ہسپتال بھی نہیں جانا پڑا تھا، ان میں بھی یہ ہو رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ فوراً COVID-19 کے ساتھ نہیں شروع ہوتی ہیں بلکہ بعد میں ہو رہی ہیں، یعنی کہ یہ ایک طریقے سے اس بیماری کی کمپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ بعد میں آتی ہے، ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ کتنے عرصے کے بعد، کچھ لوگوں میں ایک دو ہفتے کے بعد ہوئی ہے، کچھ لوگوں میں 2-3 مہینے کے بعد ہوئی ہے۔ اب ظاہر آپ کو پتا ہے COVID-19 کے ساتھ ہمارا ڈیٹا اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نسبتاً نئی بیماری ہے اور ہمارے پاس بچے 7 مہینے کا ڈیٹا موجود ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا جب ایک سال گزر جائے گا یا دو سال گزر جائے گا تو ان مریضوں کی تعداد بڑھ جائے گی جن کو کمپلیکیشنز بعد میں ہو رہی ہیں.
ڈاکٹر عدنان قریشی کہتے ہیں کہ دماغ کی ان بیماریوں کے اثرات کم سے کم بھی ہیں اور بہت زیادہ بھی.
کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جس جو نا سر میں درد ہوگا اور ٹیمپرری ہوگا اور وہ خود ہی چلا جائے گا. ہاں ابھی ہم نے ریسنٹلی 400 پیشنٹس کی اسٹڈی کی تھی جن کو کرونا وائرس ڈیزیز تھی اور تقریباً 1/4 آف جو پیشنٹ تھے ان کو ہیڈ ایک پرابلم تھی ڈیورنگ جب وہ کرونا وائرس ڈیزیز سے سفر کر رہے تھے, لیکن وہ ٹیمپرری تھی. تو یہ تو منیمم کانسیکوینس ہے. میکسیمم کانسیکوینس جس طرح کے برین آرٹیکل میں وہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پرماننٹ برین ڈیمیج ہو جائے اور اس کے کانسیکوینسز پہ جو ہے نا وہ پرماننٹ ڈسیبلٹی فیس کریں.
رائٹرز کے مطابق کینیڈا کی ویسٹرن یونیورسٹی کی نیورو سائنٹسٹ ایڈرین اوون کا کہنا ہے کہ جو مطالعہ سامنے آیا ہے اس نے اس بات کی اہمیت بڑھا دی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر وسیع تحقیق کی جائے کہ COVID-19 سے دماغی اور نفسیاتی طور پر کیا نقصانات ہو رہے ہیں. یونیورسٹی آف مزوری کے نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر عدنان قریشی کہتے ہیں کووڈ کے مریضوں میں دماغی نقصان کا پتہ لگانا آسان نہیں ہے.
ایک تو یہ ہے کہ نیورولوجیکل ایگزامینیشن اور اگر ہم لیٹس سے کہ 100 پیشنٹ لیں COVID-19 کے اور ہر ایک کا برین ایم آر آئی کریں وچ یو نو موسٹ سینسیٹیو وے, لیکن آئی تھنک کہ ابھی جو ڈیٹا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تقریباً 2 یا 3 لوگوں کو ہی برین ڈیزیز ہوگی. کنسرننگ ہے لیکن برین انوالومنٹ جو ہے نا جس طرح ان لائک لنگ انوالومنٹ جو ہے نا اس طرح برین انوالومنٹ جو ہے وہ کامن نہیں ہے کرونا وائرس ڈیزیز میں.
یونیورسٹی آف ایریزونا کے اسسٹنٹ پروفیسر اور نیورولوجسٹ ڈاکٹر فاروق قریشی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کے بارے میں ابھی معلومات سامنے آ رہی ہیں. اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگرچہ کچھ اموات بھی ہوئیں مگر بعض لوگ دواؤں سے بہتر ہو گئے.
جی ہاں یہ خوش آئند بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہوئی, یعنی میں دوبارہ اسی آرٹیکل کا حوالہ دوں گا جو کہ 8 جولائی کو برین میں چھپا ہے, کہ انہوں نے کچھ دوائیں استعمال کریں کارٹیکوسٹیرائڈز وغیرہ انفلیمیشن کم کرنے کے لیے یا سوزش کو کم کرنے کے لیے, تو ان میں سے کچھ ظاہر اموات بھی ہوئیں لیکن اموات کی شرح کافی کم تھی اور کافی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر لفظ استعمال کیا ہے پارشل ریکوری, یعنی کہ ریکوری ہوئی ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن خاص ساتھ انہوں نے یہ بات بھی واضح کی ہے اس آرٹیکل میں کہ ابھی ہمیں پتا نہیں ہی ہے کہ اگر ہم مزید وقت دیں تو ممکن ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جن کو پارشل ریکوری ہوئی ہے ان کو کمپلیٹ ریکوری ہو جائے. ابھی ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت حال کی بات ہے کہ ہم نے ان مریضوں کو دیکھا ہے, تو ممکن ہے 2-3 مہینے گزرے تو وہ تعداد جن کو کمپلیٹ ریکوری ہو گئی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے.
ہمارے دونوں ماہرین کا کہنا تھا کہ COVID-19 سب کے لیے نئی بیماری ہے, اس سے جسم کا کوئی بھی حصہ متاثر ہو سکتا ہے اور علاج کوئی موجود نہیں, اس لیے دماغی نقصان سے بچنے کے لیے بھی وہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک کا استعمال اور ہاتھ بار بار دھونا ایک طاقتور مگر اندھے دشمن سے مقابلے کے اس سے آسان ہتھیار شاید اور کوئی نہیں ہو سکتے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. آج کے خصوصی شو کے ساتھ بات کر رہے ہیں COVID-19 کے دوران میڈیا کی کارکردگی پر, کہ اس نے کس انداز میں رپورٹنگ کی, کس حد تک مستند رپورٹنگ کی, اور اس کی رپورٹنگ سے اس کے سننے والوں پر, اس کے دیکھنے والوں پر کیا اثرات ہوئے. ساتھ اس وقت موجود ہیں بفلو نیو یارک سے, بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر فیضان حق, جو یہاں امریکہ میں ایک ممتاز میڈیا انالسٹ ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ COVID-19 کے دوران امریکہ میں اور عالمی سطح پر جو گلوبل میڈیا تھا اس نے اس وبا کی رپورٹنگ کس انداز میں کی اور کس حد تک مستند رپورٹنگ کی. السلام علیکم پروفیسر فیضان حق صاحب.
جی وعلیکم السلام یاسمین, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو محفوظ رکھے اور ہمارے ناظرین کو بھی. جو وہ یوں ہے کہ جو میڈیا ہے یا بلاگ جو ہے اس میں ان کے کئی آپ کو معلوم ہے کہ پہلو ہوتے ہیں, لیکن ایسے دورانیے میں یعنی کہ جہاں پر کوئی زلزلہ ہو, سیلاب ہو, یا وبا ہو, یا کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ جائے یا مشکل آ جائے انسان کے لیے, انسانوں کے لیے, تو ان کے جو فرائض ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں صحیح معلومات پہنچانی ہیں اور اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے, اور صحیح معلومات میں صحیح اعداد و شمار یعنی صحیح ہونے چاہیے تاکہ جو جاننے والے ہیں وہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. جو دوسری بات آ جاتی ہے کہ ان کو آگاہی دینا یعنی کہ انہیں معلومات دینا ایسی جس سے ان کی مدد ہو, ماہرین کو بلا کر لے کر آنا, ان کو بتانا کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں, کس جگہ جا سکتے ہیں, کہاں محفوظ ٹھکانے ہیں, اور جو کچھ بھی اس سے متعلقات ہیں وہ ان کو معلوم ہونی چاہیے. اور جو تیسری اور آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا حوصلہ بلند رکھنا یا ان کے رد عمل جو ہے اس کو ایک خاص نہج پہ رکھنا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب یہ کہ نفسیاتی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے مفلوج نہ ہو جائیں, کیونکہ بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے جب ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ لوگوں کا حوصلہ بلند رکھنا جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا جہاد بن جاتا ہے, ایک بہت بڑی نیکی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں اگر ہم ان تین چیزوں کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معلومات میں تو انہوں نے یا شماریات جو انہوں نے دی, اعداد و شمار جو مہیا کیے انہوں نے میڈیا والوں نے یا ذرائع ابلاغ نے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو تھے وہ سیاسی طور پہ کچھ متاثر ہو کے کچھ لوگ بڑھا چڑھا کے بتا رہے تھے, کچھ لوگ کم کر کے یا اس کا افیکٹ کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس میں جو لوگ زیادہ بیلنس تھے ذرائع ابلاغ, ان کی کریڈیبلٹی یا ان کی جو ساکھ ہے وہ زیادہ بہتر ہوئی. اور آگاہی میں جو لوگ ایکسپرٹس کو لے کر آئے, ماہرین کو لے کر آئے, جو اگر اچھے ماہرین تھے اور وہ یہ نہیں کہ اگر ظاہر اگر بیماری کا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کو لے کر آئیں گے جو اس بیماری سے واقف ہے, یہ نہیں کہ آپ ایک فلم سٹار کو لے آئیں اور ایک میوزیشن کو لے آئیں اور وہ اپنا اوپینین دینا شروع کر دے. تو اور اس میں اور پھر حوصلہ برقرار رکھنا, تو یہ بھی سیاسی طور پہ بہت متاثر ہوا. جو لوگ کسی بھی حکومت کے مخالف تھے وہ کہتے تھے کہ بس اب آپ کوئی صبح نہیں ہونے والی, بس آج رات ہی ہم سب ختم ہو جائیں گے, اور جو لوگ جو حکومت کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے سب ٹھیک ہے. اور اس میں اس 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 کوشش میں جو ہوتا یوں ہے کہ عوام جو ہیں ان کو معلومات صحیح نہیں مل پاتی اور میڈیا جو ہے وہ اپنا کام صحیح نہیں کر پاتا.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیا جو میڈیا ہے, خاص طور پر اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں, اس کی سکسس سٹوری پھر کیا ہے؟
اس میں دیکھا ہے کہ جو نیوٹرل میڈیاز ہیں ان کی ساکھ بہت بہتر ہوئی ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ صحیح معنوں میں حقائق سامنے لے کے آ رہے تھے, معلومات دے رہے تھے, اچھے ماہرین کو انہوں نے رکھا. تو ہم نے دیکھا بہت سے لوگ جو تھے ایسے میڈیا جو ہاؤسز ہیں یا جن کی ٹریڈیشنلی جیسے آپ کا وائس آف امریکہ ہے, اور بھی ہیں بی بی سی ہے, اس قسم کے جو نیوٹرل میڈیا والے ہیں ان کی ساکھ بہتر ہوئی ہے, جنہوں نے صحیح معلومات پہنچائی. پاکستان میں بھی دوسرے میڈیا ہاؤسز تھے جنہوں نے اچھی معلومات اور اچھے ماہرین کو رکھا, ان کی ساکھ بہتر ہوئی. لیکن جو اس سیاسی چپکلش یا کشمکش کا شکار ہو گئے کہ ہم نے کسی کو بچانا ہے, کسی کو اچھا دکھانا ہے, کسی کو برا دکھانا ہے, تو ان کے ساتھ ہوا یوں کہ میں نے خود کئی بار دیکھا کہ میں خود وہ چینل بدل لیتا تھا یا سورس بدل لیتا تھا پڑھنا, جو کسی ایپ کو اگر مجھے دیکھنا ہے تو میں ایسی انفارمیشن پہ جاتا رہا, جہاں مجھے میری معلومات مجھے مل جائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ نہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ اس کی اطلاعات جو ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اطلاعات تو یہ ہیں مگر یہ بات یوں نہیں ہے, یوں ہے کیونکہ اس طرح ہے. تو یہ جو اس قسم کی جو سیاسی جھکاؤ والی جو نیوز ہوتی تھی وہ خاص کر ایسی جگہ میں جب لوگ بہت پریشانی کا شکار ہوں بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر فیصلہ کرنا کہ کیا غلط ہے کیا.
تو پھر آپ نے کیا دیکھا کہ باہر تو میڈیا نے معلومات پہنچائی اور لوگوں نے ان پر عمل بھی کیا جو مستند میڈیا نے ان کو خبریں دی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک کو میڈیا نے واقعی بہت زیادہ فائدہ پہنچایا؟ اگر میڈیا اپنا رول پلے نہ کرتا تو لوگ اپنے ماسک نہ پہن رہے ہوتے, لوگ دستانے پہن کر نہ پہرا جا رہے ہوتے, لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ کر رہے ہوتے. تو یہ میڈیا کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت 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 لحاظ سے ایک کامیاب کردار رہا اور ہے؟
جی جی بالکل, میرے خیال میں میڈیا نے اس لحاظ سے جو ہے لوگوں کی عوام کی بہت خدمت کی ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا محفوظ رہنے کے طریقے کون کون سے ہیں, لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں, اور بڑی اچھی اچھی سٹوریز بھی سامنے آئیں. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جو روایتی میڈیا یا روایتی ذرائع ابلاغ ہیں اس سے ہٹ کر لوگ اب سوشل میڈیا جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی انفارمیشن معلومات جو ہیں وہ لوگوں کو مل رہی ہیں ایک دوسرے سے, اور ایک سیکنڈ میں لوگ, آپ نے دیکھا ابھی یہ جو بلیک لائف میٹر کی موومنٹ ہے اس میں ویڈیوز کس طرح وائرل ہو گئے, سب چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں, تو اس حساب سے لوگ جو ہیں ان کی وہ اتنے زیادہ ان کا انحصار نہیں رہا روایتی میڈیا پر, اب وہ ہیں وہ خود میڈیا کی ایک سورس بن گئے ہیں. اور یہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی خوش قسمتی سے یا اس قسمتی سے یوں ہے کہ جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ ایسی انفارمیشن جو ہے وہ ایک روزمرہ کا حصہ بن جاتی ہے بیانیے کا, جو کہ جس کا تعلق جو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یا جس کے پیچھے کوئی کریڈیبلٹی اس کی نہیں ہوتی, وہ مقدر نہیں ہوتی.
بالکل یہی سوال میرا آپ سے.
اور اس کا بہت خطرہ ہوتا ہے, اس سے عوام کو بہت خطرہ ہوتا ہے, اور ایسے میں روایتی جو میڈیا ہے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو فوراً اس کا نوٹس لے کر جو ہے بات کرنی چاہیے لوگوں کو. لوگوں کو آپ نے تعلیم دینی ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھی یہ ایسے نہیں ایسے ہے. اور اس لحاظ سے جو کلپس بہت سے جو وائرل ہوئے ہیں روایتی میڈیا کے وہ ایسے ہیں جہاں پہ ان کی بہت اچھی انفارمیشن انہوں نے دی اور اچھی کہانیاں پیش کی, خاص کر حوصلہ بلند رکھنے والی کہانی.
تو لیکن اب ہونا کیا چاہیے, ایک کوئی خاص چیز آنی چاہیے اس جو خاص طور پر سوشل میڈیا کو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح صحیح کیا جائے اور کس طرح اس کے رول کو اور بہتر کیا جائے؟
جو ہوا یوں ہے کہ جب سے یہ معلومات اکٹھی کرنا, یہ چیزیں اکٹھے کرنا عوام کے حصے میں آ گیا ہے, تو عوام ہی عوام کی کو درست کر رہے ہیں, وہی کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہے. اب لیکن اس کا جو سب سے مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک گروپ میں کنٹین ہوں, چاہے وہ واٹس ایپ کا گروپ ہے کوئی, تو میں اسی گروپ میں سرکولیٹ ہوتی رہے گی چیز جب تک کہ یہ کہیں اور نہ پہنچ جائے. جو ہمارے اچھے روایتی ذرائع ابلاغ ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ایسے بہت سے گروپس ہیں ان کے اندر ان کو موجود ہونا چاہیے تاکہ ان کی انفارمیشن جو کہ سرکولیٹ ہو رہی ہے اس کو چیلنج کیا جائے, کیونکہ جتنا جیسے جیسے وہ اس کو چیلنج کرتے جائیں گے لوگوں کی ڈیپینڈنسی ان پر خود بہت بڑھتی جائے گی, اور جب انحصار بڑھ جائے گا تو ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو جائے گا, اور وہ سوشل میڈیا کا یہ جو نیگیٹو جو ٹرینڈ ہے اس کے خلاف جو ہے یہ اس کو ان کے پاس ایک اچھا ٹول آ جائے گا, ایک اچھی طریقے سے وہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں.
تو جب تک کہ سوشل میڈیا کے لیے کوئی قوانین ایسے نہیں آتے جس پر سب عمل کر سکیں, یہی ایک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے لیکن اس کی جو غیر مستند چیزیں ہیں ان کو مستند طور پر سامنے لانے میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. بے شکریہ پروفیسر فیضان حق صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/urdubioa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urdubioa پر ہمیں فالو کیجیے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ احود بھائی, پیش خدمت ہے بھارت میں کورونا وائرس میں تیزی پر رپورٹ. اس وقت بھارت میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور روزانہ 25,000 نئے انفیکشن درج ہو رہے ہیں. بھارت میں مودی حکومت کی کورونا پالیسی کے نقاد کہتے ہیں کہ حکومت نے اس گھمبیر معاملے سے نمٹنے کے لیے صحیح توجہ نہیں دی. دوسری طرف حکومت کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بھارت جیسی بڑی معیشت کو مسلسل لاک ڈاؤن میں رکھنا ممکن نہیں, اور ترقی یافتہ ممالک بھی اس مرض سے مقابلے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اس موضوع پر سنیے بھارت میں سیاسی تجزیہ کار پروفیسر شیخ شوکت حسن
اور نئی دہلی میں سینئر تجزیہ کار قمر آغا سے گفتگو. مارچ میں پروفیسر شوکت حسن نئی دہلی میں تھے جب لاک ڈاؤن تازہ شروع ہوا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اس لاک ڈاؤن کے بعد مرکز نے ریاستوں کے ساتھ ہم آہنگی نہیں دکھائی.
اصل میں شروع سے لاپرواہی رہی. جہاں نے ٹرمپ کو ہندوستان انوائٹ کیا اور 1,00,000 لوگوں کا ایک مجمع جمع کر کے ان سے ایڈریس کروایا, اور اس میں 5,000 لوگ ان کی سیکیورٹی کے لوگ بھی باہر سے آئے تھے. اس کے بعد مسلسل اچانک فیصلے کیے گئے اور ریاستوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ریاستیں ایک طرف اور مرکزی سرکار دوسری طرف, اور کوئی کوہرنس, کوئی یونیفارمیٹی یا ایک مطابقت نہیں رہی سینٹر کے اپروچ میں اور سٹیٹس کے اپروچ میں. اور نتیجہ سب کے سامنے ہے. اور اچانک لاک ڈاؤن کرنے سے جو بیچارے مزدور تھے اپنے گھروں سے دور, وہ پیدل چلتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں گھروں کی طرف گئے, اور بہت ہی ایک آفت کا سا سما ملک میں لوگوں پر. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لاکھوں لوگ شہروں سے گاؤں کی طرف گئے اور بہت سارے علاقوں کی طرف گئے, اور اپنے ساتھ ساتھ یہ وائرس بھی لیتے گئے. اور ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں اس وقت ہندوستان تیسرے نمبر پر آیا ہے کرونا جہاں ہو رہی سب سے زیادہ.
دوسری طرف قمر آغا کا کہنا تھا کہ بھارت ایک جمہوریت ہے جہاں ریاستوں نے اپنی کارکردگی مختلف انداز میں دکھائی.
دیکھیے اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے یہ, اس میں سینٹر بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا, اور دوسرے الگ الگ اسٹیٹ میں اس کے الگ الگ رسپانس آ رہے ہیں. بنگال میں بہت کم ہے, ادھر نارتھ ایسٹ میں بھی کم ہے نظر آتا ہے کمپیئر ٹو دوسرے دلی یا دوسری جگہوں پہ دیکھا جائے. بہار, یو پی میں کافی ہے, تقریباً یو پی میں ہے 32,000 سے بھی زیادہ لوگ اس سے انفیکٹڈ ہیں. کئی شہروں میں نائٹ کرفیو بھی کل سے لگ جائے گا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے الگ الگ ہیں, اور پچھلے 24 گھنٹے میں تو بہت ہی زیادہ پھیل گیا ہے تقریباً, اور 25,000 ایک ہی دن میں سرج ہوا ہے, بڑھا ہے, اور ٹوٹل 2.6 لاکھ لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے گیا ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیے مرنے والے لیکن کم ہیں کمپیئر ٹو دیکھا جائے پاپولیشن کے حساب سے یا اس کے حساب سے دیکھا جائے. 53% لوگ تو ان کی ہے جو 60+ کے تھے, اور ریکوری ریٹ جو ہے آلموسٹ 72% ہے. تو لیکن پاپولیشن ہماری یہاں اتنی ہے, بے روزگاری ہے, ان امپلائمنٹ ہے, پھر اس کے علاوہ بہت سے ایریا میں بے انتہا جہالت ہے, اس وجہ سے پرابلمس بہت ہیں, اور رسپانس بھی الگ الگ ہے اسٹیٹس میں الگ الگ, کیونکہ موسم الگ الگ ہے. انڈیا بہت بڑا ہے, موسم کا بھی اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں.
لیکن پروفیسر شوکت کہتے ہیں کہ بی جے پی نے کورونا پر توجہ دینے کی بجائے مخالفین کے خلاف سیاست کی.
سرکاری سطح میں لوگوں کو شروع میں موبلائز کیا گیا, لیکن وہ بھی ایک الیکشن والا انداز تھا, اس کا ایک سیریس انداز نہیں تھا. تو لوگوں کو جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں سمجھایا گیا, بلکہ الیکشن اسٹنٹ کے بطور کچھ تماشے بتائے گئے تاکہ وہ اس میں بزی رہے. اور دوسری طرف یہ کہ حکومت کی پرائیورٹیز بھی کچھ ڈفرنٹ انداز کی رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے حالات میں ہی مدھیہ پردیش میں جو ان کے مخالفین کی کانگریس کی گورنمنٹ تھی اس کو گرانے کا کام بھی بی جے پی سرکار نے کیا. تو لگتا یہ ہے کہ وہ حکومت کرونا سے لڑنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, بلکہ زیادہ انٹرسٹڈ اپنے مخالفین کو دبانے میں.
قمر آغا کا کہنا ہے کہ ایسی سیاست لاک ڈاؤن سے قبل چل رہی.
یہ صحیح بات ہے کہ مدھیہ پردیش کے بارے میں بہت سے لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں, لیکن تب تک یہاں دلی میں بہت زیادہ اور دوسری جگہوں پہ بہت زیادہ پھیلا نہیں تھا, کیسز کم نہیں تھے, اور یہ ایک ان کے اوپر بلیم ضرور کیا جا رہا ہے کہ اس کا دھیان نہیں دیا گیا. یہ پولیٹیکل ریزنز کی بتایا جاتا ہے, کہاں تک سچ ہے مجھے میں نہیں بتا پاؤں گا, اس لیے کہ اپوزیشن کا کام سوال کرنا ہوتا ہے اور گورنمنٹ گری تھی وہاں کے اوپر اور اس کی بھی ناراضگی تھی کانگریس پارٹی میں اور دوسری اپوزیشن گروپس میں, تو ان کا یہ کہنا ہے. اور لیکن اس کے بعد سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن ہوا, کیونکہ اس کے دو تین دن بعد ہی سے دو دن کے بعد سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا, میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اور پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن جب لاک ڈاؤن ہو گیا, لمبا لاک ڈاؤن چلنے لگا, تو اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ بہت لمبا آپ نے بند کر دیا, جس کی وجہ سے اکنامی پہ برا اثر پڑا ہے.
دونوں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت کے لیے ہسپتالوں میں کورونا سے نمٹنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پروفیسر شوکت کا کہنا تھا,
پورے ساؤتھ ہی میں اس وقت بہت بڑے پیمانے پر کرونا پھیل رہا ہے, اور جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ 25,000 ایک دن میں نئے کیسز آ رہے ہیں, اور کچھ دن بعد ان کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور جو انفراسٹرکچر اس کے لیے ضرورت تھا, اس کو بنانے میں اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا, بہت بری طرح پریشان ہے. ایک طرف سے ان کا روزگار چلا گیا, دوسری طرف سے بیماری سے لڑنے کے لیے جو ان کے پاس وسائل ہونے چاہیے تھے, جو ریاست کے پاس وسائل ہونے چاہیے تھے, ان میں کوئی خاطر کا اضافہ نہیں ہوا.
اس سلسلے میں قمر آغا کہتے ہیں,
دیکھیے یہ پریشانی بنی رہے گی, اسپتال کوپ نہیں کر سکتا اتنے لوگوں کو, اتنی بڑی تعداد میں ہیں یہ, کہ ان کو کوئی بھی اسپتال نہیں. اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ دلی اور چاروں طرف میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر, آپ جیسے ہی انفارم کرتے ہیں اپنی طبیعت کے بارے میں, ڈاکٹر گھر پہ آ جاتا ہے, ایمبولینس آتی ہے, آپ کو گھر ہی کے اندر وہ کوارنٹائن کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو پیشنٹ بہت سیریس ہوتا ہے, وہ زیادہ تر یہ تو بچہ ہوتا ہے یا 65+, ان کو یہ اسپتال لے جاتے ہیں, ان کو پھر آکسیجن وغیرہ دینے کا انتظام کیا جاتا ہے, لیکن ان کی بھی تعداد اکثر بہت ہو جاتی ہے, تو اسپتال کوپ نہیں کر پاتے, ٹائم لگتا ہے ان کو ملنے میں. پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, ان کی ایک فکس فیس ہے, وہ دینی پڑتی ہے وہاں پہ, تو ہر کوئی پرائیویٹ اسپتال جا نہیں سکتا. کافی دشواریاں ہیں اس کو لیتے ہوئے, اور یہ رہیں گی جب تک کہ میڈیسن کوئی دوا نہیں بن جاتی اس کی. ویکسین کو تو بہت ٹائم لگے گا, لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جلدی ہی, لیکن یہ بڑی بڑی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کی دوائیں شاید جلدی آ جائیں.
ابھی آپ بھارت میں سینئر تجزیہ کار قمر آغا اور پروفیسر شوکت شیخ حسن کو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/urdubhoe اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urdubhoe پر ہمیں فالو کیجیے.
تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور اب بین الاقوامی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں. افغانستان کی حکومت نے ایسے کوئی 600 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے جن کے نام قیدیوں کی اس فہرست میں شامل تھے جو طالبان نے امریکہ کے ساتھ فروری میں ہونے والے معاہدے کے مطابق افغان حکومت کو دی تھی. افغان حکومت کا کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے گرفتار کیا گیا تھا. کیا یہ کاروائی امن کے عمل اور بین الافغان بات چیت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر باز جعفری نے دو ممتاز افغان صحافیوں اور تجزیہ کاروں ڈاکٹر حسین یاسا اور میر ویس افغان سے گفتگو کی. پیش خدمت ہے ان کی رپورٹ.
ڈاکٹر یاسا, یہ فرمائیے کہ اس اعلان کا آپ کیا سمجھتے ہیں, بین الافغان مذاکرات پر کیا اثر پڑے گا, اور کیا امن کا عمل اب بھی بدستور آگے بڑھ سکے گا؟
وائلنس کا جو گراف دیکھنے میں آ رہا ہے تو
ویسے بھی ساری امیدیں تھوڑی تھوڑی کر کے ختم ہو رہی ہیں, لیکن بہر صورت پھر بھی وہ جو ایک فارمل سا جو کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے اور کچھ ریجنل جو ہمارے ہمسائے ہیں اور پھر وہ امریکہ اور دوسری بڑی قوتیں بھی اس پروسیس کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو بہر صورت اس میں ایک فارمل سا اس کا ایک شکل دیکھنے میں ابھی بھی آ رہا ہے. بہر صورت طالبان نے تو اپنا جو ہے وہ اسٹینڈ جو ہے وہ صاف کر دیا, جیسے کہ جب تک ہمارے سارے قیدی رہا نہیں ہوتے ہم جو ہے مذاکراتی ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے. اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان نے وہ جو لسٹ مہیا کی تھی افغان حکومت کو, اس میں جو ہے وہ درست ہے کہ بہت سارے بڑی تعداد جو ہے وہ ان لوگوں کی جو کہ افغانستان میں کے رہنے والے ہی ہیں
اور طالبان ہیں,
طالبان ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کچھ ان لسٹ میں کچھ تعداد لوگوں کے ایسی بھی ہے جو کہ افغانستان سے نہیں ہے, اور جو افغانستان سے نہیں ہے ان میں کچھ لوگ ایک نیشنل سی بات ہے پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہے, سوڈان سے دیکھنے میں آیا ہے, تاجکستان سے دیکھنے میں آیا ہے, ازبکستان سے دیکھنے میں آیا ہے, اور اسی طرح ایون بھوٹان سے بھی ایک آدمی کا نام دکھائی دے رہا ہے اس میں.
تو کیا وہ بھی طالبان ہیں؟
اب اللہ جانے, وہ جو لسٹ انہوں نے مہیا کی ہے جو کہ مختلف میڈیا گروپس میں بھی چلی ہے, اس میں تو ہے وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں, جیسے پاکستان میں سے جو کچھ لوگوں کے نام ہیں اس میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے جو انہوں نے اپنی تحقیقات کے دوران بتائی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک دو جو ہے وہ لشکر طیبہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اس کے علاوہ ازبکستان اور تاجکستان, وہاں سے تو وہ تو آفیشلی القاعدہ کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ یا داعش کے لوگ ہیں, تو اس میں جو ہے وہ اور اس میں جو ہے کچھ نام ایسے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کہ کیمیائی مواد کے ماہر ہیں یا خودکش جیکٹ کے ماہر ہیں جو ابھی تک افغان حکومت نے نہیں چھوڑے, یا وہ جو ہے آئی ای ڈی کے ایکسپرٹ ہے جو روڈ سائڈ بومبنگ ہوتا ہے اس میں. تو یہ جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ طالبان نے ان لوگوں کے نام کیوں اس میں شامل کیے ہیں. بہر صورت اگر وہ پاکستانی شہری ہیں یا جو ہے کسی اور دوسرے ممالک سے ان کا تعلق ہے, تو وہ جو ہے وہ ان ممالک کے وزارت خارجہ ہیں اور دوسرے آفیشیل چینل ہیں, ان کے ذریعے وہ کیوں اپروچ نہیں کرتے.
اچھا دوسرے یہ بتائیے کہ چین افغانستان اور پاکستان کی ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی, اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو افواج انخلا ہو وہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب نئے پلیئرز ایڈ ہو گئے ہیں؟
پاکستان, رشیا اور بہت سارے دوسرے ممالک ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ امریکی فوجوں کا انخلا جو ہے وہ ایک پروگرام کے تحت ہونا چاہیے اور ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک تلخ تجربہ تو ڈس انگیجمنٹ کا جو ہے وہ تو دیکھنے میں آیا 1992 میں, جب سارے عالمی قوتیں جو ہے وہ ڈس انگیج ہو کے چلی گئیں سوویت یونین کی فوجوں کے انخلا کے بعد افغانستان سے, تو افغانستان میں ایک بہت ہی زیادہ ایک خطرناک سی صورتحال پیش آ گئی, اور کئی سالوں تک خانہ جنگی میں جو ہے ہزاروں لوگ مارے گئے.
تو آپ مطلب فی الحال کوئی رے آف ہوپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, جب تک جو ہے آفیشلی اور اناؤنس نہیں ہوتا کہ یہ پروسیس جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گیا ہے اور اب اس کے کوئی چانسز نہیں ہے کامیابی کے, تو اس وقت تک آدمی کو جو ہے وہ امیدوار ہونا چاہیے. بہر صورت میرے خیال سے یہ جو سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ہے افغان حکومت نے کئی مرتبہ یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہم جو لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں اپنے جیلوں سے, تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ان کا خدشہ ہے کہ وہ طالبان کے صفوں میں پھر شامل ہو کے وہ جنگ کریں گے. تو ایون جو ہے کچھ ویڈیوز جو ریلیز ہوئی ہیں جو طالبان کے جو نئے قیدی رہا ہو رہے ہیں وہ تو کابل سے نکلنے سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم جائیں گے, یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے طالبان کے صفوں میں شامل ہو جائیں. تو یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں جو ہے بجائے اس کے کہ آپ جو یہ جو امن کا جو عمل ہے اس کو تقویت ملے, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کومک کرے گا, ہیلپ کرے گا یہ وائلنس کو مزید بڑھانے میں. اب جو ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو بڑی بڑی قوتیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس سارے پروسیس کے, اب وہ جو ہے کوئی نئی حکمت عملی بناتے ہیں یا جو ہے وہ کسی اور چینل سے مختلف گروپوں کے اوپر دباؤ زیادہ بڑھائیں گے، اللہ جانے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ تھی اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ طالبان کے جو ہے وہ روابط ابھی تک انٹرنیشنل جو ٹیررسٹ نیٹورک ہیں ان کے ساتھ صمیمانہ ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ایک نیشنل سی بات ہے کہ ان کا ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا اس امن کے عمل کے اوپر. اب کیا ہونے والا ہے اللہ جانے، لیکن ہر کوئی جو ہے وہ بڑے محتاط انداز سے بات کر رہا ہے. اس دن عبداللہ صاحب کا بھی وہ جو پریس ریلیز آیا تھا اس کو بھی میں نے پڑھا، وہ بھی بڑے محتاط ہے. اور سارے جو دوسرے ممالک دوست ممالک کے لوگ جو اس ویڈیو کانفرنس میں تھے وہ سب کا آپ جو لہجہ دیکھے سارے محتاط ہیں، اور سارے جو ہے ہم زمان یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیز فائر کا عمل ہے یا جو کائش خشونت جسے کہتے ہیں ہم لوگ، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، یہ جو اس کا وائلنس کے گراف نیچے آنا چاہیے، یہ سب اس بات پہ متفق ہیں اور بہت محتاطانہ بات کرتے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ جو ہے وہ صرف آپ جو ہے دو مہینے مئی اور جون کو آپ کمپیئر کریں تو اس میں جو ہے وہ کئی سو لوگ مارے گئے ہیں صرف دو مہینے میں.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میر ویس افغان صاحب، جو کہ ایک افغان صحافی ہیں، برطانیہ میں مقیم ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں. میر صاحب، یہ بتائیے کہ افغان صدر اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ 600 قیدی جو ہیں طالبان کی فہرست میں شامل، ان کو رہا نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا انٹر افغان ٹاکس پر اور پیس پروسیس پر؟
جی جعفری صاحب، بالکل طالبان کی طرف سے وہ گرین لائٹ جو دیا ہوا تھا تو وہ واپس ریڈ لائٹ پہ تبدیل ہو چکا ہے. اور طالبان یہ بات کی ہے کہ جب تک زندانی رہا نہ ہو جائے تو وہ مذاکرات پہ آمادہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ ایک نرمی طالبان کی طرف سے نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ لسٹ کو چینج کر رہا ہے. کچھ لوگ طالبان کی کہنے کے مطابق لسٹ میں غلط لوگ آئی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ تعداد 90 طالبان کی بتا رہے تھے مجھے. وہ کہہ رہا ہے کہ 90 طالبان جو ہے 90 طالبان وہ غلط طالبان آ چکا ہے، اس لسٹ کا حصہ نہیں ہے، ان کی جگہ میں طالبان دوسرا لسٹ افغان گورنمنٹ کو دے رہا ہے. لیکن افغان گورنمنٹ نے جب 600 قیدیوں کو رکھا ہوا ہے اس میں ایک اور بات بھی سامنے آ چکا ہے، مجھے کسی آئی آفیشل بتایا، انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ یو قیدی موجود ہے جو یورپین یونین کو کی طرف سے بلیک لسٹ ہے. تو بعد میں وہ لوگ یہ نام نہیں بتایا اور تعداد نہیں بتایا کہ ان لوگ کتنے لوگ ہیں اس لسٹ میں اور کون سی جرموں میں شامل ہیں، بڑے طالبان ہیں یا چھوٹے طالبان ہیں. لیکن اگر ہم دیکھ لیں طالبان کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو رہا ہونے والے طالبان ہیں اس میں بڑے طالبان سب کی سب رہا ہو چکے ہیں. افغان میڈیا میں ایک اور بات سامنے آ رہا تھا، وہ یوں تھا کہ کچھ لگ بھگ 30 طالبان جو کہ پاکستانی چچن وغیرہ شامل ہے اس میں، وہ بھی طالبان مانگ رہا ہے، لیکن طالبان کی طرف سے یہ بات سامنے نہیں آیا ہوا ہے. تو یہ تعداد افغان گورنمنٹ 600 بتا رہا ہے، طالبان 90 بتا رہا ہے. تو میرے خیال سے مذاکرات جو دوسری ویک میں ہونے والی تھے جولائی کی، وہ ان ٹائم نہیں ہوگا، اور یہ میرے خیال سے جولائی کی آخر تک شاید ہو جائے اگر اس میں دونوں طرف کی طرف سے کچھ نرمی نظر آ جائے.
افغان پیس پروسیس کے بارے میں آپ کیا پروسپیکٹس دیکھتے ہیں؟
دیکھیے یہ اب بات صرف افغانستان کی نہیں ہے، اب بات پوری بات پاکستان کی ہے، بات چائنا کی ہے. میرے خیال سے چائنا، روسیا، ایران، پاکستان سب یہی چاہتے ہیں کہ امریکنز اس خطے سے نکل جائے اور اپنے آپ کی طرف چلے جائے. لیکن دوسری جانب یہی خواستہ، یہی خواہش امریکنز کی بھی ہے. اب اگر یہ سب لوگ جانے کے لیے تیار ہیں تو رکاوٹ ایک ہی نظر آ رہا ہے، وہ یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ بدقسمتی سے وہ ٹائم کو پرچیز کر رہا ہے، افغان گورنمنٹ اسے ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یوں نظر آ رہا ہے. یعنی لیکن یہ چیز جو ابھی تک سامنے آ چکا ہے وہ یوں ہے کہ یہ پیس پروگرس ہوگا، یہ صلح جو ہے یہ افغانستان میں آ جائے گا. امریکن جو وہ سیف راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ان کے لیے سیف راستہ ہی نظر آتے ہیں. اگر یہ نہ ہو جائے تو میرے خیال سے یہ خطے میں ایک نئی لڑائی پیدا ہو جائے گی, چونکہ ایران, پاکستان, رشیا, چین, اسپیشلی پاکستان کے لیے یہ بڑا درد سر بن سکتا ہے.
بہت شکریہ میر وائی صاحب. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو